أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
محترم بزرگو, عزیز طلباء و نوجوانوں, قابل احترام ماؤں اور بہنوں, بڑی پیاری سورت سورہ نور اور اس کے بڑے ہی اہم اور بڑے پیارے احکام سے ہم گزر رہے ہیں, اس کا درس چل رہا ہے. کل آخر بات جو آئی ہمارے درمیان وہ حکم نمبر 12 سے متعلق تھی. وہ بات اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو غزِ بصر اور حفظ فرج کا حکم دیا, یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اور بعین ہی یہی احکام عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام الگ سے لے کر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, آج یہی آیت شروع ہو رہی ہے یہیں سے, مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بات کل بھی آ گئی اور آج بھی یاد کیے دیتا ہوں کہ نگاہ حاسد اول ہے اور شہوت کو بھڑکانے کا پہلا وسیلہ ہوتی ہے. اس لیے نگاہ پر مومن مرد اور مومن عورتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور برائی کی جو دو ایکسٹریمز ہیں اس میں سے شروعات ہوتی ہے نگاہ بازی سے اور اختتام ہوتا ہے زنا سے. ان دونوں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نگاہوں کی بھی حفاظت کرو, شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے راہ روی کے جتنے اور منزلیں بیچ میں آتی ہیں وہ سب حرام ہیں. نگاہ بازی سے شروع ہو کر عورتوں سے مردوں کی ملاقات کرنا, مخلوط پروگرام ہونا, ہی ہا کے نشستیں ہونا, اور پھر جو ہے کلبس کے پروگرامز ہونا, پھر ایک دوسرے کو چھونا, ایک دوسرے کو لمس کرنا, یہ ساری منزلیں بیچ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انیشل پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دونوں کا ذکر کر دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں, شرمگاہ کی حفاظت کریں. ان دونوں کے بیچ میں جتنے غیر غلط اور جتنے ممنوع چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی حرام ہو جاتی ہیں. تو یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس حکم میں یہ بات بالخصوص یاد رکھنے کی ہے, نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب شہوت کی نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی عورتیں مرد کو دیکھے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں حبشی لوگ کچھ گیمز بتاتے تھے, کچھ کرتب بتایا کرتے تھے. عید کا دن تھا, خوشی کا دن تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ مبارک رکھا اور کہا کہ دیکھو اس کھیل کو, اور حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہی. اور جب ان کا دل بھر گیا تب انہوں نے کہا کہ اب میں اندر جانا چاہتی ہوں, گھر کے اندر چلی گئی. اس واقعے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں مرد کا چہرہ عورت نہ دیکھے اور عورت کے چہرے کو مرد نہ دیکھے, یہ مطلب نہیں ہے. شہوت کی نگاہ اور جذبات کی نگاہ, اس نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. یہ گویا کہ بات آگے کہ نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو کھل جائے. یہی موضوع ہے جسے میں نے کہا کہ کانٹروورشل موضوع ہے. یہاں صاف حکم ہے کہ عورتوں کو اپنی زینت چھپائیں. زینت چھپانے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ زینت سے مراد جسے ہم کاسمیٹک کہیں گے، ایڈورنمنٹ کہیں گے، یا آرنمنٹ کہیں گے، یا ان کے ڈریسز ہیں، ان کے لباس ہیں، ان کے زیورات ہیں، خواتین کے زیورات، خواتین کی مہندی، پائل، گھنگھرو، یہ ساری چیزیں زینت میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو زینت چھپانا چاہیے، زینت نہیں کرنا یہ حکم نہیں ہے. اچھی طرح سے نوٹ کریں کہ خواتین کو زینت نہیں کریں اس کا حکم نہیں ہے، خواتین کو زینت کرنی چاہیے، بن ٹھن کر رہنا چاہیے اور زیبائش اور آرائش کرنی چاہیے، اس کی اجازت ہے. لیکن کھلے آنکھ اس کا اظہار ممنوع ہے. سب کے سامنے جو اس زینت کو ہم ایکسپریس کرتے پھریں اور لوگوں کو بھڑکاتے پھریں، لوگوں کی خواہشات کو گویا کہ چنگاری لگاتے پھریں، اس کی ممانعت آئی ہے، ورنہ زیب و زینت خواتین کو کرنا چاہیے. بلا یبدین زینتہن، یعنی اپنی زینت کو چھپاؤ، اپنے آرنامنٹس کو، اپنے کاسمیٹکس کو، اپنے بناؤ اور سنگار اور اپنے زیبائش کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. الا ما ظہر، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، تمہاری زینت کے بعض حصے جو ظاہر ہو جائیں اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. بعض حصے زینت کے ایسے ہیں جو اگر کھل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، وہ اس کی پکڑ نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا مفہوم اور یہ بات موٹی موٹی بات ہے. اب اس کے انڈیپتھ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زینت سے مراد کیا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور یوسف علی صاحب کا جو ترجمہ ہے، جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، اور ان کی جو کمنٹری ہے، یہ دو مفسرین، ہمارے پوسٹر میں 11 مفسرین کا آپ نام دیکھیں گے، 11 گویا کے ترجمے اور تفاسیر سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس درس کے پروگرام کے لیے. ان 11 تفاسیر میں سے دو تفسیر، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر اور مولانا یوسف علی، علامہ یوسف علی جو انگلش کے مترجم اور مفسر ہیں، ان دو تفسیروں میں آپ دیکھیں گے کہ زینت سے مراد ان دونوں بزرگوں نے عورت کے چہرے کو بھی لیا ہے. یعنی یہ کہ عورت اپنی ساری زینت کو چھپائے، اور چہرہ زینت کا مرکز منبع ہے، اصل سینٹر ہے اٹریکشن کا، حسن کا گویا کہ وہ مرکز ہے اور حسن کا وہ اصل ہے، لہذا عورت کو اپنے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے. الا ما ظہر، اس کا مطلب یہ لیا ان دونوں بزرگوں نے، سوائے اس کے جو انکنٹرولیبل فیکٹرز کی وجہ سے کچھ حصہ اگر کھل جائے، زور کی ہوا چلی، نقاب اڑ گیا، باہر سے چہرہ نظر آ گیا، یا اسی طرح کوئی اور حاجت ہو گئی جس سے ہاتھ نظر آ گیا، تو الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ دونوں بزرگ یہ لیتے ہیں کہ آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، یعنی انکنٹرولیبل فیکٹرز کی وجہ سے اگر چہرہ کسی وجہ سے کھل جائے، ہوا کی وجہ سے، گر گئی عورت، بارش ہو گئی، یا کسی وجہ سے چہرہ یا ہاتھ یا زینت کا کوئی حصہ نظر آ جائے، تو گویا کہ اس کا مواخذہ نہیں ہے. ورنہ حکم یہ ہے کہ لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو نہ بتاؤ، یعنی اپنے چہرے کو بھی نہ بتاؤ، اپنے ہاتھ کو بھی نہ بتاؤ، اپنا پورا مکمل ایسا لباس، ایسا برقع پہنا کرو، ایسی چادر اوڑھو کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنے پائے. یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ بڑی سختی کے ساتھ اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ چہرہ عورت کا زینت میں شامل ہے، لہذا اس کو چھپانا چاہیے، اور مجبوری کی حالت میں اگر چہرہ کھل جائے، ہاتھ کھل جائے، تو اس کی گویا کہ اس کا مواخذہ نہیں ہے. یہ وہی بےآئینی، وہی پردہ ہے جس کا ہمارے وانی بڑی میں رواج ہے، چلن ہے، اور یہی وہ پردہ ہے جو مکہ المکرمہ میں دیکھتے ہیں، سعودی عربیہ میں دیکھتے ہیں. پردے کا ایک تصور یہ ہے کہ عورت اپنا پورا جسم، پورا چہرہ، پورا ہاتھ، ہر چیز چھپائے، زیور چھپائے، مہندی چھپائے، ہر پائل اور گھنگرو کو چھپائے، کوئی چیز ظاہر نہ ہونے پائے. الا ما ظہر، یعنی انکنٹرولیبل فیکٹرز کی وجہ سے کوئی چیز کھل جائے تو کھل جائے، اس کا مواخذہ نہیں ہے. یہ ان دونوں بزرگوں کا خیال ہے، اور اس کی بنیاد یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا ما ظہر منہا، یعنی کہ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ مجبوراً کوئی چیز کھل جائے، یا برقعہ اگر اوڑے ہوں تو برقعہ میں بھی زینت ہے، تو برقعے کی زینت کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. الا ما ظہر منہا کا مطلب برقعہ تم نے اوڑا ہے تو برقعے کا جو ظاہری حصہ ہے یا اس کی جو ظاہری زینت ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، یا انکنٹرولیبل فیکٹر سے جو کھل جائے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. اس کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ہم نے جو 11 تفاسیر کا حوالہ دیا ہے جن سے رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں، اس میں دو مفسرین نے یہ رائے سختی کے ساتھ دی ہے کہ عورت کو پورے جسم کا، چہرہ سمیت پورے جسم کا لباس اوڑھنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے. یہ ان دو بزرگوں کا خیال ہے. 11 میں سے دو ہو گئے، اور دو بزرگوں نے اس پر کوئی رائے نہیں دی ہے. علامہ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی رائے نہیں لکھی ہے کہ زینت چھپانا اور کتنا زینت کا حصہ ظاہر ہو جا سکتا ہے، اس پر ان دونوں بزرگوں نے کچھ کلام نہیں کیا. اس کے علاوہ سات بقیہ مفسرین ہیں، اور ساتوں بقیہ مفسرین نے اپنی یہ رائے دی ہے کہ عورت کو اپنی زینت چھپانی چاہیے، اور عادتاً جو زینت کھل جائے، عادتاً جو حصے کھلے رہ جائیں یا جن کا کھلا رکھنا ضروری ہے، لازم ہو جاتا ہے زندگی میں، ان حصوں کو کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سات بزرگوں کا خیال ہے، میں تفصیل سے ان کے انڈر لائن کر کے کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاں مستثنا یہ ہے کہ چادر کی زینت وغیرہ اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے کہ غیر محرموں کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنی ہتیلیاں، دونوں ہتیلیاں کھولنا جائز ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ عورت کا چہرہ اور ہتیلیاں، عورت کا چہرہ اور ہتیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں ہیں، یعنی یہ کہ اس کا چھپانا اس پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے اس پر۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ لکھتے ہیں مولانا شفیع صاحب، مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن مردوں کو چہرہ دیکھنے، اس کے حسن کے اور اس کے زیبائش کے کا نظارہ کرنے کی اجازت نہیں، یہ ممنوع ہے، مردوں کو یہ ممنوع ہے، عورتوں کو ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے۔ اللہ ما ظہر منہا، کا مولانا محمد شفیع صاحب نے جو ترجمہ کیا، عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، جسے عادتاً کھلتا ہے، چہرہ کھلے گا، ہاتھ کھلیں گے، پیر کھلیں گے، تو یہ تین اعضا گویا کہ کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بال چھپائے جائیں، سینہ چھپایا جائے، اور پیچھے پہلو چھپائے جائیں، پورا جسم کور کیا جائے، کہیں سے کوئی چیز نظر نہ آنے پائے، یہ گویا کہ پردے میں یہ شامل ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی معزز تفسیر اور بہت ہی پیاری تفسیر، بڑی دقیق بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، اس تفسیر کا آپ مطالعہ کریں گے جس کا مترجم علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین کے، انہوں نے اور واضح انداز میں لکھا ہے کہ حدیث و آثار سے، یعنی صحابہ کی روایتوں سے، صحابہ کے عمل سے، حدیث و آثار سے ثابت ہے کہ چہرہ اور کفائن، یعنی دونوں ہاتھ، کفائن سے مراد یہ چہرہ اور کفائن، الا ما ظہر منہا میں شامل ہیں، یعنی جن کا کھلنا جائز ہے، جن پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ضروریات دینی اور دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ دینی ضروریات اور دنیاوی ضروریات ایسے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں، اگر ان کو چھپانے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ کاروبار سے مراد بزنس نہیں ہے، یعنی ان کے جو ہوم لی افیئرز، ان کی زندگی کے اور جو کام کاج ہوں گے اس میں تکلیف ہوگی، اگر ان کو چھپانے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ آگے فقہا نے قدمین کو، یعنی دونوں نیچے کے جو پیر کے جو نیچے کے حصے ہیں، قدمین کو انہی اعضاء پر قیاس کیا ہے، الا ما ظہر منہا سے صرف عورتوں کو بضرورت ان کا کھلا رکھنے کی اجازت ہے، بضرورت ان اعضاء کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، نامحرم مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آنکھیں لڑایا کریں اور ان اعضاء کا نظارہ کر لیا کریں، شاید اس لیے اس اجازت سے پیشتر ہی غزوہ بصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سنا دیا ہے۔ یہ پورا متن میں نے سنا دیا تاکہ اگر ہمارے نوجوانوں کو کچھ ڈاؤٹ ہو اور کوئی اشکال ہو تو ہم آپ کو علماء کے پاس جا کر پوچھیں گے، ہمارے بزرگ ہیں مانی بڑی میں، ہمارے علماء ہیں، بہت سے علماء، ان سے ہم جا کر تشفی کا سامان کر سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ الا ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ عورت کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنا اور ڈھکنا لازم ہے۔ سات جو تفاصیر جن میں یہ بات آئی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا جانا چاہیے، کھلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اس کا نظارہ کریں، مردوں کی اس کی اجازت نہیں ہے، مرد اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، لیکن عورت کے پردے میں یہ دو اعضا شامل نہیں ہے۔ یہ جن جن تفاصیر سے میں نے دیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہی بات ملے گی، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ بات ملے گی، معارف القرآن میں آپ کو یہ بات ملے گی، فی ظلال القرآن میں آپ کو یہ بات ملے گی، دعوت القرآن میں بھی یہی بات ملے گی، بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں اس میں بھی آپ کو یہی حکم ملے گا، اور تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی کا اس میں بھی یہی حکم آپ کو ملے گا۔ یہ گویا کہ سات بزرگ ہوئے جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جن کی روشنی میں یہ درس چلتا ہے، یہ سات بزرگ ہوئے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ سے کتاب چھپی ہے حجاب اور نقاب، بہت ہی عظیم کتاب، بڑی مارکت الارا اور بڑی علمی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ایک بہت بڑے عالم دین مصر کے ہیں، وہ لندن میں رہتے ہیں، متولی آدرش، انہوں نے لکھا ہے کہ مفسرین میں سے علامہ طبری، علامہ بغوی، ابن کثیر اور جلالین، جلالین وہ ترجمہ ہے، وہ تفسیر ہے جو سارے دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ چار تفاسیر کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان چاروں مفسرین نے اللہ ما ظہر منہا میں چہرہ اور ہاتھ کو شامل رکھا ہے. اسی طرح محدثین نے ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، شوکانی نے نیل الاوتار میں، امام نووی نے شرح مسلم میں، ان محدثین نے بھی بتایا ہے اللہ ما ظہر کا مراد یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا جا سکتا ہے. فقہا میں سے فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم دین امام جساس، ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، یہ فقہ حنفی کی ترجمان مانی جاتی ہے تفسیر. احکام القرآن میں بھی یہی بات لکھی گئی الا ما ظہر منہا سے مراد ہاتھ اور چہرہ، دونوں ہاتھ سے مراد کفین تک، دونوں یہ یہاں تک جو ہے کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اسی طرح ابن العربی، القرطبی، الصابونی، ان محدثین، ان فقہا کی دلالت سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ الا ما ظہر کا مطلب کیا ہے. یہ گویا کہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں، ایک طرف یہ رائے ہے کہ عورت جو ہے مکمل لباس اوڑھے، اور دوسری رائے ایک طرف یہ ہے کہ عورت پورا بدن ڈھانکے لیکن چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں یہ کہ مردوں کو اس کو دیکھنے کی، اس کا نظارہ کرنے کی، اس سے لطف لینے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. یہ دو گویا کہ ایکسٹریم دو رائے ہو گئیں. اس کے بعد آخر میں اپنی بات یہ رکھوں کہ میں نے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی مدرج اللہ العالی سے میں نے تفصیلی گفتگو کی اس موضوع پر، اور آج پون گھنٹہ میں نے ان سے اس موضوع پر جب گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ چہرے کا پردہ عورتوں کے لیے فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے کہ ہماری مائیں امہات المومنین جو ہے چہرے کا پردہ کرتی تھیں، ہماری خواتین کو بھی چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. لیکن مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے کہا کہ پردے کا ایک ہی حکم سارے ہندوستان کی عورتوں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا، بعض عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے، اور بعض خواتین چہرہ کا پردہ کریں گی تو بازار میں جا کر بھاجی اور ترکاری بیچ نہیں سکتی. گویا کہ بہار اور یو پی کے پس منظر میں انہوں نے بتایا کہ بہت سی خواتین جاتی ہیں مارکیٹ، اپنی زندگی کا کاروبار کرتی ہیں، کھیتیوں میں جاتی ہیں، تو ان کے لیے کہ پورا جسم ڈھانک کر سوائے ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھ کے جانے کی میں کوئی خواہش نہیں، یہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے فرمایا. اور آخر اور سب سے پیاری بات، سب سے قطعی بات اور دلیل اور فیصلہ کن دلیل یہ ہے جسے امداد الفتاوی نام کی ایک کتاب، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا حوالہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے مجھے بتایا. امداد الفتاوی میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مردوں کی آنکھوں میں پردہ تھا تو عورتوں کے چہروں پر پردے کی ضرورت نہیں تھی، جب مردوں کی آنکھوں میں پردہ تھا تو عورتوں کے چہروں پر پردے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج فتنے کے زمانے میں جب مردوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہے تو چہروں میں، عورتوں کے چہروں پر پردہ ڈالنا چاہیے. یہ گویا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ فتنے کے زمانے میں جبکہ مرد بے حیا ہو چکے، ان کی آنکھوں سے شرم جا چکی، اب ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں رہا، تو لازم یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے پر پردہ ڈالا جائے. گویا کہ یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا خیال ہے. میں نے دونوں آرا، دونوں موقف، دونوں ویو پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. آخر بات یہ ہے کہ اس میں کسی ایک موقع پر اصرار کرنا غلط ہے، کسی ایک موقع پر کسی کو اصرار نہیں کرنا چاہیے. جو چہرہ کھلا رکھنے کے دلائل رکھتے ہیں ان کے چہرے کو لازماً ڈھانکا جائے، یہ غلط ہے. اسی طرح جو چہرہ چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں ان کے نقابوں کو الٹ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. جس کو جس دلیل پر اطمینان ہو وہ اس دلیل کے مطابق کام کرے. البتہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ صاحب داڑھی والے کو دیکھا تو چہرے کا پردہ کر لیا، دکاندار کے سامنے گئے تو چہرہ اٹھا دیا، یہ گویا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کس پردے کی قائل ہیں؟ چہرے کے پردے کی قائل ہیں تو داڑھی والے حضرت کے سامنے بھی پردہ کیجیے، دکاندار کے سامنے بھی پردہ کیجیے. اگر آپ اس کے قائل نہیں تو دونوں جگہ کھلا رکھیے. ڈبل اسٹینڈرڈ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، دو موقع اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. آپ کو جس پر اطمینان ہو، مردوں کو عورتوں کو جس پر اطمینان ہو اس پر کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دونوں دلائل، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پائے کے بزرگ اور دونوں پائے کے صحابی، اعلیٰ درجے کے صحابی، ان دونوں کے موقف کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ گویا کہ عورت کو زینت چھپانے کا حکم ہے. اس زینت کو چھپانے میں ایکسپشن نمبر ایک، ایکسپشن گویا کہ اس سے مستثنا یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہے، ایک مستثنا اس میں آ گیا. دوسرا استثنا یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے کن کے سامنے؟ 12 قسم کے لوگوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. ان میں سے یہ کہ شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، سسرے کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سوتیلے بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھانجے کے سامنے اور بھتیجے کے سامنے، یہ 8 قسم کے مرد ہو گئے. 8 قسم کے مردوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنا زیور ظاہر کر سکتی ہے، اپنے خوشنما لباس ظاہر کر سکتی ہے، اپنے کاسمیٹک ظاہر کر سکتی ہے، مہندی ظاہر کر سکتی ہے، گھنگرو اور پائے ظاہر کر سکتی ہے، اس کو گویا کہ چھپانا لازم نہیں ہے، یہ 8 قسم کے مرد ہوئے. اس کے بعد یہ کہ میل جول کی جو عورتیں، جو سہیلیاں ہیں، عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. پھر مملوک، جو باندی، جو لونڈی، جو غلام ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی عورت جو ہے ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے. یاد رکھے صرف چہرہ اور ہاتھ کی بات چل رہی ہے، پورا جسم کھولنے کی بات نہیں ہے، چہرہ اور ہاتھ، اس کے ساتھ جو ہے جو لباس ہے جو زیور ہے وہ اگر باپ کے سامنے اور سترے کے سامنے اور فلاں کے سامنے کھلے تو کوئی خبات نہیں ہے، اور اس کے بعد مملوک، اس کے بعد زیر دست بزرگ، کوئی رشتہ دور کا رشتہ ہے شوہر کے فلاں فلاں کے رشتہ دار، کوئی نہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو آ کر گھر میں اور ہمارے گھر میں انہوں نے پڑاؤ کر لیا، کوئی بزرگ ہیں 70 سال کے 80 سال کے ایسے بزرگ ہیں جن کے رشتے میں کوئی ہے کہ وہ محرم تو ہوں گے نامحرم ہیں لیکن بزرگ ہیں اور عمر بڑی عمر کے آدمی ہیں، تو ان کے سامنے بھی عورت جو ہے کچھ اطمینان کے ساتھ اور ظاہر زینت کو ظاہر کرتے ہوئے رہ سکتی ہے، اور آخر میں بچوں کے سامنے جن کو ابھی جنسی معاملات میں دلچسپی نہیں ہے، ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. دو ایکسپشن ہو گئے. ایکسپشن نمبر ایک یہ ہے کہ یا تو برقع یا ہوا سے پردہ اڑ جانا یہ لے لیجئے، یا مطلب یہ لیجئے کہ چہرہ اور ہاتھ، ایکسپشن نمبر ایک. ایکسپشن نمبر دو یہ ہے کہ ان 12 قسم کے لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. یہ ساری باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور خاص کر میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بناؤ سنگار کی طرف گویا کہ اشارہ فرمایا ہے کہ بناؤ سنگار کرنا چاہیے، اپنے حسن کو دوبالا کرنا چاہیے، بن ٹھن کر رہنا چاہیے، اور صرف باہر لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہماری خواتین کا حال یہ ہے کہ باہر تو وہ خوب بن ٹھن کر نکلیں گی، خوب زیب و زینت کر کے نکلیں گی، اور زیور اور کپڑے اور برقع اور یہ اور وہ ہیلز کے چپل ساری چیزوں کی زینت کا اظہار کریں گی باہر، اور گھر کے اندر حال یہ ہے جن کے سامنے زینت کرنا چاہیے، جن کے دلوں کو خوش کرنا چاہیے اور جن کے سامنے بیوٹیفائی ہو کر سامنے آنا چاہیے، وہاں گھر کے اندر جا کر دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ بیوگی کے لیے ریہرسل کر رہے ہیں. وہ پرانا سا ایک کپڑا جسے نائٹی کے نام سے اوپر ڈال لیا گیا ہے، چہرے پر اتنا تیل کہ لگتا ہے کہ تیل ہی سے آج انہوں نے غسل کیا ہے، اور چوڑیاں نام کی کوئی چیز زندگی میں ہاتھ میں پہنا نہیں ہے، اور مہندی جس دن شادی ہوئی تھی بس اس دن مہندی لگی، اس کے بعد کبھی زندگی میں مہندی لگانے کی نوبت نہ آئی، نہ گھنگرو ہے نہ پائل ہے نہ کچھ زیور ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب بیوہ بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس سے یہ غلط طریقہ ہے کہ زینت جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتی ہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں خوب بندھن کر مارکیٹ کے لیے نکل رہے ہیں، شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اور شہروں میں چلے جائیں تو اتنی آزادی کہ برقع بھی نکل کر لپیٹ کر جائے، اپنے گویا کے سوٹ کیس کے اندر رکھ دیا حج ہاؤس میں، اور جہاں بھی کمرہ لیا ہے وہاں اسے پٹک کر نکل گئے. یہ گویا کہ اسلام کے بالکل مخالف طریقہ ہم لوگوں نے اختیار کر لیا. ہماری خواتین نے مردوں کے سامنے بن ٹھن کر رہنا چاہیے، خوب زیب و زینت کرنا چاہیے، اور غیروں کے سامنے زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے. یہ گویا کہ اس سے حکم ہم کو ملتا ہے. یہ پوری بات گویا کہ پردے کے سلسلے میں چل رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کو پھر یہ حکم دیا گیا، ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ عورتیں جب چلیں تو پیر پٹخ پٹخ کر ایسی نہ چلیں کہ اس سے جو ہے گھنگرو کی آواز اور پائل کی آواز وہ بجنے لگے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، مردوں کے دلوں کے اندر گویا کہ شیطان وسوسے پیدا کریں، ایسی چال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور آپ نوٹ کریں گے کہ عورت جب گھر کے اندر ہوتی ہے تو ہوائی چپل پہنے گی، لیکن جب باہر جائے گی تو دانستہ طور پر ہیلز کے چپل پہنے گی، اور اس سے پٹکنے کی آواز اور پیر کے گھنگرو کی جھنکار یہ ساری چیزیں وہ ظاہر کرتی ہیں. اسلام نے اس سے منع کیا. اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عورت کو جو ہے باہر نکلتے ہوئے پرفیوم کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن خوشبو لگا کر نہیں آنا چاہیے. اور جو عورتیں خوشبو لگا کر مسجد میں آئیں گی انہیں چاہیے کہ واپس جا کر غسل جنابت کریں گے، اور ان کو غسل کرنا چاہیے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ جو عورتیں خوشبو سے دیگر مردوں کو متاثر کرتی ہیں اور خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو ان پر حرام کر دے گا، ان پر جنت میں داخلہ ممنوع ہے. تو یہ معلومات کہ عورت کو چلتے ہوئے اپنے پیر پٹک کر نہیں چلنا چاہیے، اپنے پائل کی جھنکار اور گھنگرو کی آواز نہیں سنائی دینی چاہیے، اور خوشبو جو لگا کر چلتی ہیں یہ ممنوع ہے. گھر کے اندر سب کریں لیکن باہر چلتے ہوئے اس کی ممانعت ہے. اور کسی سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ عورت کی آواز کا معاملہ کیا ہے، اس پر فقہا نے گفتگو کی ہے، اور فقہا نے اس بات کا خیال ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس کی آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے. اور بعض فقہا نے اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ عورت کی آواز سنی جا سکتی ہے. میں آپ کو وہ جملہ ہو بہو سنا دیتا ہوں جو معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو وہاں وہ ممنوع ہے، عورت کی آواز کو نہیں سننی چاہیے. کہاں؟ بازار گیٹ میں پارٹی کچہری ہے، یا پاکستان کے جو مزاح یا ڈرامے ہمارے گھر کے گھروں میں لا کر ڈال کر لوگ سنتے ہیں، تو ان ساری جگہوں پر جہاں عورتوں کی آواز سننے سے خطرہ ہے وہاں ممنوع ہے ان کی آواز سننا. اور اس کے بعد مولانا شفیع صاحب لکھتے ہیں جہاں یہ خطرہ نہ ہو وہاں عورت کی آواز کو سننا جائز ہے. جیسے کہ صاحب علمی گھرانے کی کوئی خاتون آئی ہو، تعلیم کی ایکسپرٹ کوئی آئی ہو، یا جو ہے علمی باتیں ہو رہی ہوں، تو اس میں عورت کو حصہ لینا چاہیے، لے سکتی ہے، اس کی آواز سننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مردوں کے درمیان درد دیتی تھی، لوگ آ کر آپ سے جو ہے مسئلے پوچھتے تھے. اسی طرح بہت سی خواتین ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ علم میں بہت بڑا درک رکھتی تھیں، بڑا اعلیٰ مقام رکھتی تھیں، اور مرد حضرات جا کر ان سے فتوے پوچھ کر آتے تھے. تو خواتین کو جو ہے اپنی آواز کا پردہ اس وقت ہے جب اس سے فتنہ پیدا ہو اور وہ غیر دینی چیزوں میں ملوث ہے، تو آواز سننا ممنوع ہے. اور دینی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، اچھی بات ہو، تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں احکام القرآن للجساس، امام جساس کی جو کتاب ہے اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ تفاصیل میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ گویا کہ عورت کی آواز، عورت کی جھنکار، عورت کی خوشبو، عورت کا پردہ، عورت کا لباس، یہ ساری چیزیں آ گئی. اس میں ایک حصہ جو چھوٹ گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جو ڈریس ہے، جو اس کا جو گویا کہ ڈریس کوڈ جسے کہیں گے، اس کا لباس کتنا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَا بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں سے کہو کہ وہ مار لیں. وَلْيَضْرِبْنَا بِقُمُرِهِنَّ، قُمُر کہتے ہیں خمار، خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، اوڑھنے کو. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جیوب پر وہ اپنے دوپٹے ڈال لیں. جیوب سے مراد کیا ہے؟ یہ جیب کی جمع ہے، جیب جو ہمارے جیب ہے اسی طرح کا معنی ہے. جیب کہتے ہیں نیک سلٹ کو، یہاں جہاں سے بٹن کھولا جاتا ہے اس کو ہم جیب کہتے ہیں. نیک سلٹ جسے کہیں گے ہم، یہ نیک سلٹ ہے جسے جیب یا بسٹ لائن کہیں گے. قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنے بسٹ لائن پر، یعنی اپنے سینے پر ایسے ڈال لیں کہ سینے کے ابھار نظر نہ آئے، سر کے بال چھپ جائیں اور ان کی پیٹ اور نیچے کا حصہ چھپ جائے. اس طرح سے ان کو اوڑھنے اوڑھنا چاہیے گھر کے اندر بھی، یعنی کہ باہر جاتے ہوئے تو پردہ کرتے ہیں، برقع کرتے ہیں، گھر کے اندر کی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا سینہ چھپائیں، سینے کے ابھار کو چھپائیں، پیچھے پیٹ کو چھپائیں. ان چیزوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے لباس کے جو قوانین دیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں.
نمبر ایک یہ کہ ایکسٹینٹ آف کورنگ، کتنا کور کرنا چاہیے؟ پورے جسم کو کور کرنا چاہیے، گھر کے اندر بھی، سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر کے. اس کے علاوہ پورے جسم کو کورڈ رکھنا چاہیے خواتین کو. اس سے یہ دلیل ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ بھتیجی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے منہ پھیر لیا.
کہتے ہیں نیک سلٹ کو، یہاں جہاں سے بٹن کھولا جاتا ہے اس کو ہم جیب کہتے ہیں. نیک سلٹ جسے کہیں گے ہم، یہ نیک سلٹ ہے جسے جیب یا بسٹ لائن کہیں گے. قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنے بسٹ لائن پر، یعنی اپنے سینے پر ایسے ڈال لیں کہ سینے کے ابھار نظر نہ آئے، سر کے بال چھپ جائیں اور ان کی پیٹ اور نیچے کا حصہ چھپ جائے. اس طرح سے ان کو اوڑھنے اوڑھنا چاہیے گھر کے اندر بھی، یعنی کہ باہر جاتے ہوئے تو پردہ کرتے ہیں، برقع کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا سینہ چھپائیں، سینے کے ابھار کو چھپائیں، پیچھے پیٹ کو چھپائیں. ان چیزوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے لباس کے جو قوانین دیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایکسٹینٹ آف کورنگ، کتنا کور کرنا چاہیے؟ پورے جسم کو کور کرنا چاہیے گھر کے اندر بھی، سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر کے. اس کے علاوہ پورے جسم کو کورڈ رکھنا چاہیے خواتین کو. اس سے یہ دلیل ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ بھتیجی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے منہ پھیر لیا. بی بی عائشہ نے کہا کہ یہ تو میری بھتیجی ہیں، یہ کم عمر ہے، ابھی سن بلوغ کو پہنچی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑکی جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اسے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم بتائے سوائے اس کے کہ اپنا چہرہ. اور پھر آپ نے ہاتھ پر ایسے جگہ ہاتھ رکھا کہ ہتیلی، اس کے بعد ایک ہاتھ کا اسپیس، اس کے بعد فرمایا کہ اتنا وہ ظاہر کر سکتی ہے عورت، چہرہ اور اتنا عورت ظاہر کر سکتی ہے. یہ بی بی عائشہ صدیقہ کی بھتیجی جب گھر پر آئی تو بتایا کہ عورت کا یہ لباس ہونا چاہیے. ایکسٹینٹ آف کورنگ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ڈریس کا لوزنس، کتنا لوز ہونا چاہیے اور کتنا تھک ہونا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بی بی عائشہ کی چھوٹی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور بڑا باریک کپڑا پہنی ہوئی تھی اور جسم اس سے چھلک رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھرا لیا. اور اس مرتبہ بھی آپ نے یہ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضا جو ہے کپڑوں کے ذریعے سے ظاہر کرے. یہ کوئی ایکسٹینٹ آف کورنگ کے بعد کنڈیشن نمبر دو، عورت کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کو اتنا فٹ کپڑے نہیں پہننا چاہیے کہ جسم کی ساخت نکل کر سامنے آئے.
جس طرح سے آج دیکھ لیں گے جینس پہنا کرتی خواتین اور جو ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا قسم کی جو ڈریس پہنتی ہیں جس سے جسم کی ساخت اور اسٹرکچر اگر باہر نکل کر آئے تو یہ ممنوع ہے. اس طرح کا لباس خواتین کو نہیں پہننا چاہیے, عورتوں ہی کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی, خاص کر جو لڑکے جس طرح کے ٹائٹ فٹنگ جینس پہنتے ہیں یہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے کوئی پسندیدہ ڈریس نہیں ہے, جس سے ان کے سارے اعضاء کا جو ٹوپوگرافی ہے وہ کھل کر نکھر کر سامنے آئے, یہ کوئی کہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہ اچھا اور خریدنے والا لباس نہیں مانا جاتا. یہ اچھے لوگوں کا شریف لوگوں کا لباس نہیں ہے جس میں جسم کے اعضاء ابھر کر نکل کر سامنے آئے. پھر اسی طرح یہ لوزنس ہوا, پھر اس کا تھکنس, کپڑے کا تھکنس یہ ہو کہ اس سے جسم کے اندرونی حصے نیچے بال یہ ساری چیزیں نظر نہیں آنے چاہیے, کپڑے موٹے ہونے چاہیے خواتین کو. اور ہماری مائیں اور بہنیں پہنتی ہیں جس میں جو اعضاء چھپانا چاہیے وہی کھل کر سامنے آتا ہے, اور ساری اور بلاؤز کا سسٹم تو کہیں بھی اسلامی نظام کے اندر بیٹھتا نہیں ہے. واقعی اگر ساری بلاؤز ہی پہننا ہو تو بلاؤز کی بجائے قمیض کو پہننا چاہیے جو ساری کے اوپر آ کر قمیض کا حصہ بیٹھے, اور فل آستین والے کپڑے پہننے چاہیے. ہماری خواتین ان سب چیزوں سے گویا کہ نابلد ہیں, یا جانتے ہوئے بھی ان کا مزاج نہیں بنتا, اور بلاؤز وغیرہ جو کچھ پہن دی اتنا پہن کہ ٹیلر کے پاس سے اگر تھوڑا سا آدھا انچ بھی لوز آ جائے تو گھر میں بیٹھ کر 27 کی رات کو بیٹھ کر سیتے رہتے ہیں, عید سے ایک دن پہلے سیتے رہتے ہیں تاکہ ایک دم فٹ ہو جائے بلاؤز اور پورا جسم جو نکھر کر اور باہر نکل کر سامنے آ جائے. یہ گویا کہ اسلامی لباس کی مخالف لباس ہے, ہماری خواتین کو اس لباس سے بچنا چاہیے. لوز فٹنگس ہو, ڈھیلے ڈھالے لباس ہو, اور تھن کپڑے نہ ہو بلکہ وہ تھک کپڑے ہوں جس میں اندر کے اعضاء اور اندر کے انڈر گارمنٹس نظر نہ آنے پائیں. یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اسلام اتنے واضح ہدایات دینے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے, اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لڑکوں کی نگاہ پر جو ہے نگاہیں پڑیں گی, اور اس کے بعد لذت کا ایک عمیق اور ایک چھپا ہوا احساس دل کے اندر انگڑائی لیتا ہوا باقی رہ جائے گا اور اس کا گناہ دونوں کو ملے گا. لہٰذا ہماری خواتین کو ایکسٹینٹ آف کورنگ کے بارے میں جاننا چاہیے, لوزنس آف دا ڈریس کے بارے میں جاننا چاہیے, تھکنس آف دا ڈریس کے بارے میں جاننا چاہیے, اس کے بعد یہ کہ مرد جیسے لباس پہنتے ویسے لباس عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے, پھر غیر مسلم مذہبی جو لباس ہے وہ لباس ہماری عورتوں کو بھی مردوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے. مثلاً یہ ہے کہ سائی بابا کے لیے لوگ جاتے ہیں کالا ڈریس پہنتے ہیں تو کالے رنگ کا مذہبی لباس ہو گیا, پینٹ اینڈ شرٹ نہیں ہے, جو عمومی لباس ہے وہ نہیں ہے, جو مذہبی لباس ہے وہ مذہبی لباس, گیرو رنگ کا لباس یہ مذہبی لباس ہے. اس طرح کے لباس کو ہمارے مسلمان مرد اور خواتین کو پہننے کی ممانعت ہے. تو یہ گویا کہ پورے ڈریس کوڈ اس آیت کے اندر نکل گیا. ولا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے دوپٹہ کا ایک حصہ اپنی چھاتیوں پر اپنے سینوں پر اس طرح سے مار لیں کہ ان کا جسم ڈھک جائے. یہ گویا کہ عورتوں کا ڈریس کوڈ ہو گیا, ان کو کیسے کپڑا پہننا چاہیے, یہ پوری بات ان آیتوں کے اندر آ گئی. یہ پورا حکم حکم نمبر 12 ہے, عورتوں کو زینت چھپانا چاہیے, اور زینت کا ایک حصہ کھلنے کی اجازت ہے جس پر اللہ کا مواخذہ نہیں ہے, اور زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے تو 12 قسم کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ ان کا لباس ان کا ڈریس اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ پوری باتیں گویا کہ حکم نمبر 12 میں اتنی آیتوں میں تفصیل سے آ گئی ہیں. اب اس کے بعد معاشرے کی چونکہ پاکی صفائی کی بات چل رہی ہے, عصمت و عفت کی حفاظت کی بات چل رہی ہے, اور معاشرے کو فواہش سے منکرات سے بے حیائی سے پاک کرنے کی بات چل رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورے رکھنے بند کیے. نوٹ کیجئے کتنے پیارے ہیں یہ احکام, اس پر عمل کرے کوئی سماج, نگاہوں کو نیچے رکھنا, کپڑے اچھے پہننا, اور جو ہے مخلوط سوسائٹی نہیں ہونا چاہیے, اور فلاں اور فلاں جتنے احکام گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگانے کے بعد آخری ایک حکم یہ دیا اس سلسلے میں کہ ٹھیک ہے بند کر دیا گیا رکھنوں کو, لیکن شہوت اور جذبہ میلان جو جنسی جذبہ ہے وہ انسان کا فطری جذبہ ہے, اس کو فطری طور پر پورا کرنے کا حکم دیا, اور نکاح کا حکم
اس آیت میں کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے, یہ کم عمر ہے, ابھی سنے بلوغ کو پہنچی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑکی جب سنے بلوغ کو پہنچ جائے تو اسے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم بتائے, سوائے اس کے اپنا چہرہ, اور پھر آپ نے ہاتھ پر ایسے جگہ ہاتھ رکھا کہ ہتھیلی, اس کے بعد ایک ہاتھ کا اسپیس, اس کے بعد فرمایا کہ اتنا وہ ظاہر کر سکتی ہے عورت, چہرہ اور اتنا عورت ظاہر کر سکتی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ کی بھتیجی جب گھر پر آئی تو بتایا کہ عورت کا یہ لباس ہونا چاہیے. ایکسٹینٹ آف کورنگ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ڈریس کا لوزنس, کتنا لوز ہونا چاہیے اور کتنا تھک ہونا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بی بی عائشہ کی چھوٹی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور بڑی باریک بڑا باریک کپڑا پہنی ہوئی تھی اور جسم اس سے چھلک رہا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھرا لیا. اور اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضا جو ہے کپڑوں کے ذریعے سے ظاہر کرے. یہ ایکسٹینٹ آف کورنگ کے بعد کنڈیشن نمبر دو, عورت کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کو اتنا فٹ کپڑے نہیں پہننا چاہیے کہ جسم کے ساخت نکل کر سامنے آئے. جس طرح سے آج دیکھتے ہیں جینس پہنا کرتی ہیں خواتین, اور جو ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور پتا نہیں اور کیا کیا قسم کی جو ڈریس ویس پہنتی ہیں, جس سے جسم کی ساخت اور اسٹرکچر اگر باہر نکل کر آئے تو یہ ممنوع ہے. اس طرح کا لباس خواتین کو نہیں پہننا چاہیے, عورتوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے, خاص کر کے لڑکے جس طرح کے ٹائٹ فٹنگ جینس پہنتے ہیں یہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے کوئی پسندیدہ ڈریس نہیں ہے, جس سے ان کے سارے آگا کا جو ٹوپوگرافی ہے وہ کھل کر نکل کر سامنے آئے. یہ کوئی کہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہ اچھا اور خریدنے والا لباس نہیں مانا جاتا. یہ اچھے لوگوں کا شریف لوگوں کا لباس نہیں ہے جس میں جسم کے اعضا ابھر کر نکل کر سامنے آئے. پھر اسی طرح یہ لوزنس ہوا, پھر اس کا تھکنس, کپڑے کا تھکنس یہ ہو کہ اس سے جسم کے اندرونی حصے ریشے بال یہ ساری چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے, کپڑے موٹے ہونے چاہیے خواتین کو. تو یہ اب اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین کا حال یہ ہے کہ ساری اور بلاؤز کا جو سسٹم ہے پتا نہیں کس نے ایجاد کیا, اور ہماری مائیں اور بہنیں پہنتی ہیں جس میں جو آگاہ چھپانا چاہیے وہی کھل کر سامنے آتا ہے, اور ساری اور بلاؤز کا سسٹم تو کہیں بھی اسلامی نظام کے اندر بیٹھتا نہیں. واقعی اگر ساری بلاؤز ہی پہننا ہو تو بلاؤز کے بجائے قمیض پہننا چاہیے جو ساری کے اوپر آ کر قمیض کا حصہ بیٹھے, اور کل آستین والے کپڑے پہننے چاہیے. ہماری خواتین ان سب چیزوں سے گویا کہ نا بلد ہیں, یا جانتے ہوئے بھی ان کا مزاج نہیں بنتا, اور بلاؤز اگر جو کچھ پہنیں گے اتنا فٹ کہ ٹیلر کے پاس سے اگر تھوڑا سا آدھا انچ بھی لوز آ جائے تو گھر میں بیٹھ کر 27 کی رات بیٹھ کر سیتے رہتے, ایک سے ایک دن پہلے سیتے رہتے تاکہ ایک دم فٹ ہو جائے بلاؤز اور پورا جسم یہ نکھر کر اور باہر نکل کر سامنے آ جائے. یہ وجہ ہے اسلامی لباس کی مخالف لباس ہے, ہماری خواتین کو اس لباس سے بچنا چاہیے. لوز فٹنگس ہو, ڈھیلے ڈھالے لباس ہو, اور تھن کپڑے نہ ہو بلکہ تھک کپڑے ہوں جس میں اندر کے آزا اور اندر کے انڈر گارمنٹ نظر نہ آنے پائیں. یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اسلام اتنے واضح ہدایت دینے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے, اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لڑکوں کی نگاہ پر نگاہیں پڑیں گی, اور اس کے بعد لذت کا ایک امیر اور ایک چھپا ہوا احساس دل کے اندر انگڑائی لیتا ہوا باقی رہ جائے گا, اور اس کا گناہ دونوں کو ملے گا. لہٰذا ہماری خواتین کو ایکسٹینٹ آف کورنگ کے بارے میں جاننا چاہیے, لوزنس آف دا ڈریس کے بارے میں جاننا چاہیے, تھکنس آف دا ڈریس کے بارے میں جاننا چاہیے, اس کے بعد یہ کہ مرد جیسے لباس پہنتے ویسے لباس عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے, پھر غیر مسلم مذہبی جو لباس ہے وہ لباس ہماری عورتوں کو بھی مردوں کے لیے نہیں پہننا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ سائی بابا کے لیے لوگ جاتے ہیں کالا ڈریس پہنتے ہیں تو کالے رنگ کا مذہبی لباس ہو گیا, پینٹ اینڈ شرٹ نہیں ہے. جو عمومی لباس ہے وہ نہیں ہے, جو مذہبی لباس ہے وہ مذہبی لباس, گیرو رنگ کا لباس یہ مذہبی لباس ہے. اس طرح کے لباس کو ہمارے مسلمان مرد اور خواتین کو پہننے کی ممانعت ہے. تو یہ گویا کہ پورے ڈریس کوڈ اس آیت کے اندر نکل گیا. بلا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے دوپٹہ کا ایک حصہ اپنی چھاتیوں پر اپنے سینوں پر اس طرح سے مار لیں کہ ان کا جسم ڈھک جائے. یہ گویا کہ عورتوں کا ڈریس کوڈ ہو گیا, ان کو کیسے کپڑا پہننا چاہیے, یہ پوری بات ان آیتوں کے اندر آ گئی. یہ پورا حکم نمبر 12 ہے, عورتوں کو زینت چھپانا چاہیے, اور زینت کا ایک حصہ کھلنے کی اجازت ہے جس پر اللہ کا موافظہ نہیں ہے, اور زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے تو 12 قسم کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ ان کا لباس ان کا ڈریس اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ پوری باتیں گویا کہ حکم نمبر 12 میں اتنی آیتوں میں تفصیل سے آ گئی. اب اس کے بعد معاشرے کی کیونکہ پاکی صفائی کی بات چل رہی ہے, عصمت اور عفت کی حفاظت کی بات چل رہی ہے, اور معاشرے کو فواحش سے منکرات سے بے حیائی سے پاک کرنے کی بات چل رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورے رکھنے بند کیے. نوٹ کیجئے کتنے پیارے ہیں یہ احکام, اس پر عمل کرے کوئی سماج, نگاہوں کو نیچے رکھنا, کپڑے اچھے پہننا, اور جو ہے مخلوط سوسائٹی نہیں ہونا چاہیے, اور پناہ اور پناہ جتنے احکام گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگانے کے بعد آخری ایک حکم یہ دیا اس سلسلے میں کہ ٹھیک ہے بند کر دیا گیا رکھنوں کو، لیکن شہوت اور جذبہ میلان جو جنسی جذبہ ہے وہ انسان کا فطری جذبہ ہے، اس کو فطری طور پر پورا کرنے کا حکم دیا اور نکاح کا حکم اس آیت میں آ گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے تمہارے سماج میں جو بن بیاہ لوگ بیٹھے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ وہ متعلقہ عورتیں ہوں خواہ وہ بیوہ عورتیں ہوں، جو لوگ بھی بن بیاہی شادی کے بغیر بیٹھے ہوں، ان کے شادی کے بغیر رہنے میں سماج کے اندر ایک خطرہ پھیلنے کا اندیشہ باقی ہے. لہذا سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کا انتظام کریں. نوٹ کیجیے کتنا امپورٹنٹ لگتا ہے کہ سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج کے اندر بن بیاہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کا انتظام کریں، بالخصوص لڑکیوں کی شادی کا انتظام ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر ایک ایک گلی میں ہمارے پانی بڑی منگ لے لیں تو آٹھ آٹھ دس دس گھر ایسے ملیں گے جہاں خواتین ہماری لڑکیاں ہماری بہنیں اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے. اور کیوں مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ سماج جو ہے اسلامی خطوط سے ہٹ چکا ہے، اسلام کے جائے حق پر، اسلام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چونکہ ہمارا سماج نہیں چل رہا ہے. خواہشات ہیں اور مال و زر کی تمانیت ہے اور اس کی محبت ہے اور خاندان حسب نصب اور معیار زندگی اور اسٹینڈرڈ آف لائف کا جو چکر ہے، اس کے نتیجے میں ہماری بہنیں ہماری خواتین بہت سی شادی ہوئے بغیر بیٹھی ہیں. اس کے نتیجے میں ان کے جو جذبات ہیں وہ غلط طریقے سے باہر آئیں گی. اسلام کہتا ہے یہ سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، یہ محلے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، جو بغیر شادی شدہ لوگ ہوں ان کی شادی کا انتظام کریں. کون؟ جو مرد ہوں، جو عورتیں ہوں، جو لونڈی، جو غلام، جو بھی ہوں تمہارے سماج کے اندر، ان سب کے لیے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم حکم ہے. اور ہمارے لڑکوں کے لیے بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ لڑکے جب محسوس کریں ان کو شادی کی ضرورت ہے، بلا جھجھک اپنے والدین سے کہہ کر شادی کر لینا، اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے. بعض ایسے حالات ہوتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے، گھر میں بھی کہتے ہیں، ابھی کیا تیری تعلیم بھی، ابھی پڑھ لے، ابھی ذرا اور کما لے، اور تھوڑے سے ذرا انکم بڑھ جائے تب تمہاری شادی کریں گے. اور وہ انکم اور معیار زندگی کا انتظار کرتے کرتے 30 سال 32 سال 35 سال ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد شادی کریں تو کیا لطف ہے، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور آدھے بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی ڈھل چکی ہے، اس کے بعد شادی کرتے ہیں. لیکن شادی کرتے ہیں 35-35 سال کی عمر میں، لڑکی چاہیے بہترین ایکٹریس کی طرح 18 سال کی 20 سال کی. یہ بھی ظلم ہے ہمارے لڑکوں کا. یہ بالخصوص یہ حکم سماج کی پاک کی صفائی کے لیے، عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے، لڑکے جب شادی کی ضرورت محسوس کریں بلا جھجھک کو شادی کا انتظام کرنا چاہیے، والدین کو بول کر شادی کر لینا چاہیے. اور میں نے چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے کہ جن جن لوگوں کی شادیاں 19-20 سال کی عمر میں ہوئی ہیں ان کے اندر میچیورٹی آ جاتی ہے، ان کے اندر پختگی آ جاتی ہے، وہ بڑے بالغار ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنے چال چلن کی حفاظت کر لیتا ہے. اس لیے جب ضرورت محسوس ہو بلا جھجھک شادی کا انتظام کرنا چاہیے اور شادی کر لینی چاہیے. شادی کو جو گوز ہم نے بنا لیا ہے، جو پہاڑ ہم نے بنا لیا ہے، اس کے نتیجے میں زنا کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور زنا آسان ہو رہا ہے اور نکاح مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ شادی کا انتظام کریں، لڑکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی شادی کی ضرورت محسوس کریں تو فوراً شادی کر لیں. عمر کو کوئی کی خیر نہیں ہے، سنے بلوغ کو پہنچ گئے، شادی کی ضرورت محسوس ہوئی شادی کر لینی چاہیے. اس میں عفت ہے، اس میں لذت ہے، اس میں خوشی اور راحت ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اور بہبودی اس کے اندر مضمر ہے. لہذا شادی کا انتظام ہونا چاہیے. اب نوٹ کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی آمد بھی نہیں ہے، ہمارا معیار زندگی اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کہاں سے ہم شادی کریں، بیوی کا کیسے ہم قرض برداشت کریں. یہ ذہنوں کے اندر اشکال پیدا ہو سکتا ہے. قرآن کیا پیارے انداز میں چھوٹے جملے میں فرمایا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. شادی کر کے تجربہ کر کے دیکھو، شادی سے پہلے تمہاری آمدنی جتنی تھی اس سے زیادہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمن شادی ہونے کی دوسرے رات تکے کہ نیچے اللہ تعالیٰ جو پیسے لا کے رکھے گا، یہ مطلب نہیں ہے. شادی کر کے دیکھو تمہاری زندگی میں خیر و برکت آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی آنے کے بعد زندگی کے اندر جو ہے خوشی آ جاتی ہے، آدمی زیادہ محنت کرنے لگتا ہے، اور بیوی آنے کے بعد وہ خرچ کا جب ذمہ داری سنبھالتی ہے تو گھر کے اندر بجٹنگ شروع ہو جاتا ہے، اسراف ختم ہوتا ہے، اور بیوی جو ہے اپنی آمدنی میں جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلا کر پوری زندگی کے نظام کو سمیٹ دیتی ہے. اور مرد زیادہ محنت کرنے کا جذبہ اس کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ بیوی آ جائے، بچے ہو جائیں، تو اسے اور خوشی ہوتی ہے، اور محنت کرتا ہے، زیادہ وقت لگاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اب پہلے ایک رشتہ تھا، سسرال کا رشتہ ہو گیا تو اور جان پہچان کے لوگ زیادہ ہو گئے، تو کمانے کے اور زیادہ راستے ہو جاتے ہیں. ان یکونوں کو پڑھا یوگنی ہوں اللہ میں بدلے, اگر تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کرے گا. غنی کرے گا تو کیسے مراد, اس کا علمی نقطہ ہمارے نوجوان جو نکالتے ہیں شادی کرے تھے غنی اس طرح سے ہو جائیں گے کہ سسرال کا مال آئے گا, جہیز کے پیسے آئیں گے, بہترین بیرو پلنگ اور فلاں فلاں چیزیں آئیں گے, اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا. اب وعدہ پورا نہیں ہوا تو سسرے صاحب پر پورے جگہ نے ڈالنا شروع کیا کہ ہم کو تم نے غنی نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. یہ سب گویا کہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے شادی کر کے دے کے, اور اس سے خوشی اور لذت ہوگی اور زندگی کے اندر ترقی محسوس ہوتی ہے. شادی کریں تو آج فقیر آدمی غنی ہوتا ہے, لیکن ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں غنی آدمی فقیر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو شادیاں ہیں ہمارے سماج میں, قرآن کہتا ہے اگر تم فقیر ہو شادی کر کے تو ہم تم کو غنی بنائیں گے, اور ہمارا تجربہ یہاں آج مشاہدہ بتاتا ہے کہ جو غنی تھا وہ کنگال ہو جاتا ہے, وہ گلی کا ہو جاتا ہے, وہ فقیر بن جاتا ہے. اس طرح کی شادیاں کرنے کا نہ اسلام نے حکم دیا اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کی جو ہے پیسے کی ریل فیل ہو رہی ہے تو اپنا کیلکولیشن نہیں لگاتا کہ کتنا باہر دینا ہے, بس یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ٹرن اوور ہو رہا ہے سب میرا پیسہ ہے, لگاتا ہے شادی میں, بیٹی کی شادی میں اور بیٹے کی شادی میں اور بہن کی شادی میں, سود پر لیتا ہے, ادھر سے لیتا ہے ادھر سے لیتا ہے, اور اس کے بعد بری طرح سے ڈوبتا ہے, اس کی کمر ایسی ٹوٹتی ہے کہ پھر زندگی بھر اٹھ کر کھڑے ہونے کی نوبت نہیں آتی, اس حد تک ہڈی پسلی اس کی ختم ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ فقیر ہو تو غنی بن جاؤ گے, اور ہم نے یہ کیا کہ غنی تھے تو فقیر بن گئے. اس طرح کی شادی سے ہم کو بچنا چاہیے, اور سماج میں جہاں بھی ہوں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح سے وہ کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے. اور ایک اور نقطہ بھی بتاؤں, اور میں اگر گستاخی ہوں تو معافی چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آسان شادی, ہلکی شادی اور سیدھی سادی شادی جو ہے وہ قوانین کی بنیاد پر وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے قانون بنا دیا کہ لڈو جو ہے 75 گرام کا نہیں 7 گرام کا ہونا چاہیے, دو منافع نہیں ایک منافع ہونا چاہیے, اس طرح کے قوانین سے کبھی شادی سادی نہیں ہو سکتی, اور سماج کے اندر ہلکا گویا کہ شادی کی سہولتیں پیدا نہیں ہوتی. شادی آپ اس وقت آسانی سے کرتا ہے جبکہ اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے. دل کے اندر آپ نے جذبہ نہیں پیدا کیا, معیار زندگی کو بلند رکھا, معاشرے کے بڑے لوگوں نے بڑے معیار پر شادی کیا, اور آپ قانون بنا دیے کہ لڈو اتنے سے اس کا ہو, نکاح ایسا ہو اور رکے کہ یہ کلر ہو, تو ان ظاہری قوانین سے سماج کے اندر آسانی پیدا نہیں ہوتی ہے. سماج کے اندر آسانی کب پیدا ہوتی ہے جبکہ اللہ کا خوف, اللہ کا جذبہ, اللہ کی محبت پیدا کی جائے, اور اللہ نے جو باتیں بیان کی اس پر اتنا یقین پیدا کرایا جائے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو, کہ قرآن کے آگن کے مطابق چلیں گے 20ویں صدی میں بھی, 21ویں صدی میں بھی, اس سرزمین پر بھی اور چاند پر بھی اگر ہماری آبادی کا بڑھ جائے گی, ہر جگہ ہمارے لیے کامیابی ہے قرآن کی آیتوں پر چلنے کے لیے. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو آپ قانون میں لکھے کہ 75 گرام کا نہیں 100 گرام کا لڈو بنانا چاہیے, لیکن کوئی لڈو نہیں بنائے گا. اگر دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ کے قوانین جو نہیں, دل کا جذبہ, دل کے اندر جو حرکت ہے, جو موٹیویشن قرآن پیدا کرتا ہے, اس موٹیویشن کے نتیجے میں سماج کے اندر شادی آسان ہو جائے گی, نکاح آسان ہو جائے گا اور زناد کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ دلوں کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قرآن کی باتوں پر یقین پیدا کرایا جائے. یہی ایک نسخہ ہے, یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سماج کو اس بری مصیبت سے نکال سکتے ہیں جس میں آج ہمارا سماج پھنسا ہوا ہے. یہ گویا کہ شادی کے سلسلے میں بات تھی. اس کے بعد اللہ واسع علیم, یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا گہرا علم رکھنے والا ہے, کس کی کیا ضرورت ہے وہ جانتا ہے, اور کس کو کتنی وسعت دی جائے, کتنی فراخی دی جائے, کتنی کشادگی دی جائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ پر یقین رکھو, وہ واسع بھی ہے, وہ علیم بھی ہے, وہ وسعت دینے والا بھی ہے, وہ تمہاری ضرورتوں کا علم رکھنے والا ہے, اس پر یقین رکھو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر واقعی تم اتنے پوزیشن میں نہیں ہو کہ شادی نہیں کر سکتے ہو تو فرمایا کہ بلغستہ لدینہ لا یجدون نکاحن حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ نکاح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی عفت بچائے رکھو. مالی پوزیشن نہیں ہے, نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ جواز نہیں کہ گندگی میں ملوث ہو جائیں, برائی کی طرف جو ہے رغبت کریں اور منہ اٹھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے جائیں برائی کی طرف, یہ جواز نہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر شادی کا موقع نہیں آیا, ابھی اللہ تعالیٰ نے تم کو غنی نہیں کیا ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہے وہ تمہارے لیے ابھی فراخی نہیں ہے, تو گویا کہ اپنے آپ کو عفت معاف رکھو, اپنا تحفظ یعنی یہ کہ اپنی عفت بچائے رکھو, ضبط کیے رکھو. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مرد سے ضبط نہ ہو تو روزے رکھنے کا حکم دیا, لڑکوں کو مسلسل اگر روزے رکھیں تو شہوانی جذبہ ٹوٹتا ہے اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, تقوا پیدا ہوتا ہے, اور غلط طریقے پر چلنے سے انسان بچتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ ابھی موقع نہیں آیا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی عفت بچائے رکھیں, اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں, ضبط میں رکھیں اور برے راستوں پر نہ چلیں. یہ گویا کہ نکاح کے سلسلے کی باتیں تھیں. یہ حکم نمبر ہمارا 13 تھا. اس کے بعد حکم نمبر 14 اور 15 جس پر پوری گفتگو ختم ہو جاتی ہے سورہ نور کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ دو احکام ہیں. ایک حکم ہے کہ مکاتبت کا حکم, یعنی یہ کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ لکھا پڑھی کر کے ایگریمنٹ کر کے اپنے آپ کو آزاد کرے, اور ایک اور ہے پراسٹیٹیوشن کے سارے اڈوں کو بند کیا جانا چاہیے. یہ دو احکام باقی رہ گئے ہیں, ان دو احکام کل ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اس کے بعد اس پورے قرآن مجید کا بھی نورانی, اس کی نورانی آیت اور اس سورہ نور کی بھی سب سے اہم ترین آیت نور والی آیت اللہ نور السماوات والارض, یہ آیت کل آ رہی ہے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل کریں گے.
الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الى العالمین, ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. رب العالمین ہمیں آنکھوں کی پاکی صفائی عطا فرما, قلب و نظر کے اندر طہارت عطا فرما, نگاہوں کو غلط راستے پر پڑنے سے حفاظت فرما. اے پروردگار, ایسے مواقع ہمارے سامنے نہ آنے پائیں اور ہماری نگاہ غلطی سے کہیں غلط جگہ پر پڑ جائے, ممنوع چیزوں پر پڑ جائے, تو اے پروردگار ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما. ہماری خواتین کو اے پروردگار غلط راستوں پر زیب و زینت کرنے سے بچا, زیب و زینت کے اظہار سے بچا, اور جہاں زیب و زینت کرنا چاہیے سنگار کرنا چاہیے وہاں سنگار کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار رب العالمین ہماری خواتین کے اندر دینداری عطا فرما, ہمارے سماج کے اندر نکاح کو آسان فرما اور زنا کے راستے سے ہم سب کو بچا لے. ہمارے لیے اے پروردگار تیرا جو وعدہ ہے غنی کرنے کا, کشادگی عطا کرنے کا, ہم میں سے ایک ایک نوجوان کو کشادگی عطا فرما, ہماری معاشی زندگی میں ترقی عطا فرما, ہمیں یہ رزق کے دروازے کھول دے اور ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرما, ہماری تنگی کو دور فرما. ہمارے سماج میں جتنی بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں ان سب کے لیے اے پروردگار بہترین جوڑے پیدا فرما, اور لڑکوں کے دلوں میں سادگی کا جذبہ پیدا فرما, تیری باتوں پر یقین کا جذبہ پیدا فرما, اور سیدھی سادی شادی کرنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار سورہ نور کی پیاری باتیں اور پیارے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ